الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا من ترک المراء وهو محق بنی له بیتا فی وسطها، یعنی جو شخص جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، یعنی وہ حق پر ہے لیکن صرف اس لیے کہ چاہے جھگڑا نہ پیدا ہو، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہ ہو، نزاع کے سبب نہ بنے، اپنا حق بھی چھوڑ دیا اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کو محل عطا فرمائے. بنی رہو بیتن فی وسطہا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے وسط میں مکان عطا فرمائے. جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی تھی ان کا مفہوم بھی اصل میں یہی ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح کی تین آیات ہیں اور تینوں آیات میں ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان سے پناہ چاہو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. چنانچہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایک جگہ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان جب جھگڑا ڈالے آپس میں، لڑائی پیدا کر دے، کیونکہ لڑائی جھگڑا اس کے لیے وسوسے شیطان ہی ڈالتا ہے، مختلف باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اس نے میری عزت نہیں کی، اس کو تو ایسا چاہیے تھا، میں آیا تھا میرا اکرام کرنا چاہیے تھا، اس نے میرا اکرام نہیں کیا، دل میں خامخواہ میں دل میں اپنی بڑائی اس کے دل میں ہے تو دل میں یہ بات پیدا ہو رہی، کسی نے نہیں اگر ہمارا اکرام کیا کوئی بات نہیں، ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے. تو اس لیے شیطان اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے، پھر دوسرے مسلمان کے دل میں اس کے لیے دل میں کچھ نہ کچھ بات پیدا ہو جاتی ہے، سلام دعا میں کمی آ جاتی ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے ملتا نہیں ہے، بہت سی چیزیں یہ خرابیاں ہیں جو انسان کی روح کو خراب کرتی ہیں، اور نتیجتاً جو اس کو معرفت کا نور حاصل ہونا چاہیے اس سے محرومی ہو جاتی ہے. تو اس لیے مختلف طریقوں سے شیطان جھگڑا ڈالتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آؤ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں جھگڑ رہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں اگر یہ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ جھگڑے کو ختم کر دیں، اور پھر آپ نے فرمایا یہی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کو ختم کر دیں. کیونکہ عام طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، دل میں انسان خیالات دل میں انسان کے شیطان دل میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے اور اس کے بعد پھر بزرگان دین سے ملتی ہیں کہ اپنے لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، فتنے کو چھوڑ دیں. اگر آپ حق پر بھی ہیں تب بھی اگر آپ کو کہنا پڑ جائے اچھا بھائی مجھے معاف کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں. حق پر ہونے کے باوجود حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے جو دوسرے محتمم تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی اعلی درجے کے منتظم تھے، بہت سوجھ بوجھ کے مالک تھے، انتہائی ضبط و تحمل ان کے مزاج میں تھا، اور حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ کسی لڑائی جھگڑے میں نہ پیدا پڑیں اور دارالعلوم کو کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑے سے بچائیں، پوری کوشش کرتے تھے. وہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کے برابر میں ایک رئیس کی زمین تھی، اور اس رئیس نے کچھ زمین دارالعلوم کو بیچ دی تھی، فروخت کر دی تھی. جب اس کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد ان کے وارثوں میں سے ایک وارث آیا اور اس زمین پر اس نے دعوے داری کا حق ثابت کیا، یعنی چیخا چلایا کہ یہ ہماری زمین. تو حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب نے بڑے محبت پیار سے کہا کہ بھائی اندر بیٹھ جاتے ہیں، اندر چل کے بات کر لیتے ہیں، یا وہ اور زیادہ چیخ پا ہو گیا. یعنی جتنا حضرت نے چاہا کہ لڑائی نہ ہو وہ اتنی ہی زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن حضرت بھی بہت ہی کمال ضبط کے ساتھ اس کو کہا کہ بھائی تم اندر تو آؤ، آ کے بیٹھو، جو بات کرنی ہے بیٹھ جاؤ. کسی طریقے سے اس کو دارالاہتمام میں لے کر آئے، بٹھایا، اور اس کے بعد پہلے اس کی خاطر تواضع کی، اور اس کا کچھ غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا تو اٹھے اور ایک الماری سے ایک کاغذ نکالا، فائل نکالی، اور بتایا کہ تمہارے جو وارث تھے، تمہارے جو مورث تھے بڑے تھے، انہوں نے یہ اس میں سے کچھ زمین دارالعلوم کو بیچ دی ہے، اور یہ اس کے کاغذات ہیں اور اس کی رجسٹری بھی ہو چکی ہے. ساری چیزیں جب دکھائی تو ابو شرمندہ ہوا، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. اور وہ اچھا تاثر لے کر گیا کہ باوجود میری بدکلامی کے انتہا درجے میں نے برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود حضرت نے کوئی بات نہیں کہی، الٹی اس کی خاطر تواضع کی، اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا، اور پھر لا کر فائل دے کاغذات دکھائے. حالانکہ یہ چاہتے تو شروع میں ہی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. لازمی بات ہے ان حضرات کے سامنے یہی حدیث ہوتی ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ من ترک المراء، جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے، وہ محق، حالانکہ وہ حق پر ہے، تو بنی لہ بیتن فی وسطھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں. تو ان حضرات کے ذہن میں یہ حدیث ہوتی ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو اگر کبھی خدا نہ کرے اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے، اپنا حق چھوڑ دیجئے اور بس اس حدیث کو سامنے رکھیں، کیونکہ لڑائی جھگڑا اس سے جتنا ہو سکے بچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لڑائی جھگڑا ایسا ہے کہ علم کے نور کو انسان کے دل سے لے جاتا ہے، علم کا نور ختم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. چونکہ علم کا نور نہیں رہا تو وہ فائدہ بھی اسے نہیں پہنچتا، اور ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں نے ایسا کر کے دکھایا. آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کا آپس میں لڑائی بھی ہوا، جھگڑے بھی ہوئے بعض لوگوں کے. لازمی بات ہے کہ اس میں جس نے جس کو حق پر سمجھا اس نے اس کا ساتھ دیا، لیکن بعض حضرات اس میں ایسے تھے کہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے، کسی فریق کے ساتھ نہیں لگے. ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے کسی فریق کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ اپنا دروازہ گھر کا بند کر لیا، بیٹھ گئے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں ساتھ دیتے کسی کا، فلاں کا ساتھ دے دو، فلاں کا ساتھ دے دو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے ختم ہو گئے تھے اور دین خالصتاً اللہ کا ہو کر رہ گیا. یعنی ہم لڑے، ہم نے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حتیٰ کہ دین جو ہے اللہ کے لیے ہو گیا، کان الدین للہ. لیکن اب تم نے قتال کیا اور آپس میں لڑائیاں کی ہیں یہاں تک کہ دین جو ہے وہ خالص نہ رہا تمہارا، اور تم نے غیر ہو گیا رہا، فتنہ پیدا ہو گیا، اس لیے میں کسی ایک کا بھی ساتھ نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود دونوں جانبوں میں جاتے تھے، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھی ہے، یہاں نماز نہیں پڑھی. کسی نے پوچھا بھی کہ بھائی کسی ایک کے پیچھے، جس کو آپ سمجھتے ہیں حق پر، کہا کہ یہ بات نہیں ہے. جب کوئی حیار الصلاح کہتا ہے تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا ہوں، یعنی جب مسجد سے اذان آتی ہے حیار الصلاح آؤ نماز کی طرف، میں اس کی دعوت قبول کر لیتا ہوں. اور جب آواز آتی ہے حیار الفلاح تو میں اس کی دعوت بھی قبول کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے کوئی مسلمان کے قتل کی طرف بلاتا ہے میں اس کی دعوت قبول نہیں کرتا. یہ جواب دیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آؤ حتی قتل اخیہ المسلم، کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے، میں اس کی یہ دعوت نہیں قبول کرتا، میں نہیں اس سے لبیک نہیں کہتا اس پہ. یہ ہیں ہمارے اکابرین، یہ ہیں ہمارے بڑے، اور حقیقت میں یہی ہیں ہمارے اجداد اور بڑے کہ لڑائی جھگڑے کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جھگڑا کرنا تو بہت آسان بات ہے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنا، دوسرے کی تان و تشنی سے بھری ہوئی گفتگو سن لینا، آپ حق پر ہیں اس کے باوجود دوسرے اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے پھر بھی آپ برداشت کر لیں، صبر سے کام لے لیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وسط جنت میں اللہ محل عطا فرمائیں گے اور میں اس کا ضامن. معمولی بات تو نہیں. اس لیے اگر آپ سے کوئی لڑنے کی بھی کوشش کرے آپ مت لڑیے، اس کو کہہ دو کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے السلام علیکم کہہ کے رخصت ہو جائے گی. تو اس لیے لڑائی جھگڑوں سے گریز کرنا چاہیے. آج اس زمانے میں گھر گھر میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے، خاندانوں میں جھگڑا ہے، اور صرف دنیا کی خاطر، زمین پر وراثت کا مسئلہ، کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی اس پر جھگڑا، یہاں تک کہ آج کل بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بھتیجے چچا کو مار ڈالتے ہیں، یا چچا بھتیجے کو مار ڈالتا ہے، بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے. ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا چار بھائی تھے جن میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، حالانکہ باپ نے سب بھائیوں کو کاروبار سیٹ کر کے دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لڑائی ہوئی. یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے سے حصہ مانگتا تھا کہ مجھے جائیداد میں حصہ دو، اور نتیجہ اس نے پھر باقاعدہ، بلکہ اس نے جو ہے وہ یہ جو واقعہ ہے، اس نے باقاعدہ ایک آدمی کو ہائر کیا جو قتل کرتا تھا، غالباً 15 لاکھ روپے میں اپنے بھائی کو قتل کرایا. یعنی عجیب بات ہے، 15 لاکھ چھوڑ نہیں سکتے ہم، لیکن بھائی کو قتل کرانے کے لیے دے سکتے ہیں. پھر مزید 2-3 لاکھ روپے دے کے جس نے قتل کیا تھا اس کو بھی قتل کرا دیا لاہور میں، اور پھر اس کے بعد سب پکڑے گا، یہ بھی پکڑا گیا. حاصل کچھ نہیں، خسرت دنیا والا آخرہ، دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان، نہ بھائی بچا، نہ خود بچا، نہ مارنے والا بچا، اس نے بھی لالچ کی پیسوں کی، نتیجہ تن یہ کہ سب کی دنیا آخرت سب خراب ہو. تو یہ لڑائی جھگڑا ایسی چیز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لڑائی جھگڑا فتنہ مسلمانوں کے درمیان ایسا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو مونڈ دینے والا ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے. انسان کا دین باقی نہیں رہتا. اب بتائیے جب انسان کا دین باقی نہیں رہتا تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہ واقعہ سنایا اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بارہا یہ واقعہ سنا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لائے کچھ عرصے کے بعد، نانکواڑا جہاں آج بھی دارالعلوم ہے اس کو قائم کیا، لیکن لازمی بات یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، طلبہ زیادہ ہو گئے، جگہ چھوٹی پڑ گئی. حضرت نے چاہا کہ جگہ کوئی اچھی ہمیں مل جائے، بڑی جگہ مل جائے. اس وقت حکومت نے انہیں شہر کے وسط میں ایک جگہ دے دی، اور وہ جگہ کون سی تھی؟ اسلامیہ کالج، جہاں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے. اسلامیہ کالج یہ جامعہ دارالعلوم کراچی کو دے دیا گیا، زمین دے دی، حتیٰ کہ اس کی غالباً رجسٹری بھی ہو گئی انتظامیہ کے نام، جو ٹرسٹ تھا اس کے نام. لیکن عین موقع پر جبکہ تقریب کا دن آیا، انتظامات ہو گئے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دیگر جو حکومت کے بھی عہدے داران تھے، زمانہ بھلائی کا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے، لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے بیچ میں کچھ فتنہ فساد پیدا کر دیا اور کہا کہ یہ جگہ دارالعلوم کو نہیں ملنی چاہیے، اور اس میں کچھ ایسے لوگوں کو ملوث کر دیا جو ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بزرگوں میں سے تھے. حضرت نے پہلے تو کوشش کی کہ جھگڑا نہ ہو، لیکن جب دیکھا کہ یہ بات ختم نہیں ہو رہی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جگہ میں چھوڑتا ہوں، اسلامیہ کالج جو آج جہاں بنا ہوا ہے آج، فرمایا کہ یہ جگہ میں چھوڑتا ہوں بھائی. تو لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، قبضہ آپ کا ہے، آپ کے نام ہے اور آپ کو حکومت نے دی ہے، آپ نے کو قبضہ نہیں کیا اس پر، تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور شہر کے وسط میں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جہاں جھگڑا ہو جائے ابتدائی میں تو بعد میں وہاں سے کیا فیض جاری ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس جگہ پر میں دارالعلوم بناؤں اور مدرسہ بناؤں، اس جگہ کو میں چھوڑتا ہوں. البتہ انتظامیہ کو حق ہے، وہ اگر قبضہ برقرار رکھنا چاہے تو چونکہ ان کے نام ہے وہ رکھ سکتی، لیکن میں بیچ میں نہیں ہوں. حضرت نے اپنے آپ کو بالکل نکال دیا بیچ میں. اور پھر آپ نے یہی حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من ترک المراء وهو محق بنی له بیتا فی وسطها. کہ اب تم وسط شہر کی بات کر رہے ہو، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جھگڑے کو چھوڑ دے اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہے، اگر اس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ سے فرمایا کہ میں ضامن ہوں وسط جنت میں اس کو محل دلانے. تم وسط شہر کی بات کر رہے ہو تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد کیا ہوا، آج جامع دارالعلوم کراچی اس سے کئی گنا بڑی جگہ پر، اتنی بڑی جگہ یہ نہیں ہے، اللہ کے ایک بندے نے وہ جگہ دارالعلوم کراچی کو دی، اس سے کئی گنا بڑی جگہ اللہ نے عطا فرما دی. اور شاید ایسا دارالعلوم تو یہاں بن بھی نہیں سکتا تھا، یہ تو بہت چھوٹی سی جگہ اس کے مقابلے میں. تو یہ نتیجہ ہے کہ جھگڑے کو آدمی ختم کرے، لڑائی کو ختم کرے، فساد کو آگے مت بڑھائے. ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ فتنہ فساد جتنا ہو سکے بڑھاتے چلے جائیں. اور کسی نے کہا نا کہ لڑائی کا اور لسی کا کیا بڑھانا، لسی میں پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی چلی جائے گی، اور جھگڑے میں گالیاں بکتے چلے جاؤ ایک دوسرے کو، لڑائی جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو تین مقام پر، تین مقامات اور تینوں جگہ یہ آیت وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان کے شر و فتنے سے پناہ مانگو اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو. اور ساتھ میں بتا بھی دیا ادفع باللتی ہی احسن، کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے احسن طریقے سے اس کو ٹالو. ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تمہارے اور جو جس شخص کے درمیان جھگڑا ہے اگر تم احسن طریقے سے بات کو ختم کر دو گے تو کانہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. ولی حمیم بھی کہا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست، جگری دوست، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے اس جھگڑے کو چھوڑ دیا اور بہتر طریقے پر تم نے اس جھگڑے سے اپنی جان چھڑا دی. اور آخر میں یہ فرمایا کہ بھائی مائی ان جگن کا میں نے شیطان نزغن فاستعذ باللہ، شیطان اگر جھگڑا ڈال دے تمہارے درمیان تو فاستعذ اللہ سے پناہ مانگو، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، نہ صرف یہ کہ ہم یہ جھگڑے ختم کریں گھروں کے، خاندان کے، بھائی بھائیوں میں جھگڑے ہیں، اور محض اس دنیا کی خاطر جو چار دن کی زندگی ہے اس کے بعد ختم، کروڑوں روپے اگر تم نے حاصل بھی کر لیے مر گئے تو چھوڑ کے تو یہی جانا ہے، لیکن دنیا میں بھائی تو دوسرا نہیں ملے گا، باپ تو نہیں ملے گا، عزیز رشتے دار تو نہیں ملیں گے، وہ ختم ہو جائے گی بات. اور آج جس جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے عزیزوں کا خیال نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے، ورنہ ادھر پیسہ آیا اور ادھر منہ بن جاتا تھا، اور رشتے دار برے لگنے لگتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ جائے گا کبھی، یعنی خاموشی سے پوچھواتے ہیں کہ بھئی کب کا ارادہ ہے. چلیں بعض لوگوں کے یہاں تو مہمان آتے ہی نہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جس کے گھر مہمان نہ ہے سمجھ لو کہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. جن کے گھروں میں مہمان نہ ہے تو سوچنا چاہیے کہ مہمان کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی، کیونکہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، آپ نہیں کھلاتے اسے، میں نہیں کھلاتا اسے، جو آئے گا جو کھائے گا وہ اپنا رزق لے کر آئے گا. اللہ نے اس کے آپ کے پاس جو رزق تھا اس میں اس کا نام تھا، وہ رزق اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا، ہم کیا کھلانے والے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے رزق کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت میں 3 دن کی مہمانی کا کہا ہے کہ مہمانی 3 دن ہے. اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ 1 مہینے کے لیے آگے ٹھہر گیا تو بھائی 3 دن تک آپ اکرام کرو اور 3 دن کے بعد پھر جو آپ کھاتے ہو وہ کھاؤ, بس ختم. اب یہ 1 مہینے تک تو اس کے لیے ہم مرغ مسلم نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے کوئی اپنے گھر کے لیے روز ایسے پکاتا تو بے شک کھاؤ, خود بھی کھاؤ اسے بھی کھلاؤ, لیکن 3 دن کے بعد مہمانی نہیں ہے. پھر وہ گھر کا ایک فرد ہے, بھائی ٹھیک ہے جو ہم کھائیں گے وہ آپ کو کھلائیں گے, جو دال چٹنی روٹی جو بھی اللہ نے عطا کی ہے وہ کھلائیے. اور اس مہمانی میں بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق کیجئے, بس قرض لے کر کرنے کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے. کسی کے پاس یہ ہے کہ بھائی وہ روزانہ چٹنی کھاتا ہے لیکن مہمان کے لیے دال بنا رہا ہے تو چلو اب تو دال بھی کوئی سستی تو نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم جو اکرام کر سکتے ہیں اس کا اکرام کریں, اور 3 دن کے بعد پھر مہمانی ختم ہو جاتی ہے. ہاں یہ آپ اس کو دھکے نہ دیں, گھر سے نہ نکالیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی دے گا اسے بھی کھلائے. تو یہ کہ خاندانی لڑائی جھگڑے فتنے فساد ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے آدمی کو. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں آج کل اللہ کا شکر ہے اگرچہ دلوں میں تو ہے یہ باتیں, لیکن ظاہری اعتبار سے جیسے لسانی فسادات اس بنیاد پر جھگڑنا کہ یہ فلاں قوم کا ہے, اس کی زبان یہ ہے, میری زبان یہ ہے. آپ بتائیے کیا کوئی شخص اپنے آپ کو کسی قوم میں پیدا کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ پیدا کرتے؟ پیدا کرنے والی ذات تو وہ ہے. اس نے اگر کسی پٹھان کے گھر میں پیدا کر دیا تو بچہ پشتو بولے گا, کسی سندھی کے گھر میں پیدا کر دیا بچہ سندھی بولے گا, کسی میمن بھائی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ میمنی بولے گا, اور اگر کسی جو ہے وہ اردو زبان بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوا تو اردو بولے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ, اور یہ تو انتہائی اللہ کی طرف سے ایک انعامات ہیں. دیکھیے زبان یہ اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے مختلف قسم کے پھول ایک گملے میں آپ لگاتے ہیں. آپ گملے کو سجائیں ایک ہی کلر کے پھول ہوں گے تو وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ اس میں گیندے کی بھی لگائیں, گلاب کی بھی لگائیں, چمیلی کی بھی لگائیں, موتیے کی بھی لگائیں, ڈالیا بھی لگائیں, دوسرے پھول بھی لگائیں, اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف لسان لوگوں کو پیدا کیا ہے, مختلف زبان لوگوں کو پیدا کیا ہے, تو اس میں بھی حسن ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیں, جانور ایک دوسرے کی بولیاں سمجھتے ہیں, انسان بعض اوقات اپنی بولی اپنے جیسے انسان کی بولی نہیں سمجھتا, اس کی زبان اور ہے آپ کی زبان اور. لیکن اس بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرنا, فتنہ فساد پیدا کرنا اور کسی کا حق مار لینا یہ جائز نہیں کسی کے لیے بھی, نہ حکومتوں کے لیے نہ عام لوگوں کے لیے. آج صرف اس بنیاد پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پہ دیا ہے, اس میں جو بھی رہ رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, جو بھی ہو, اگر اس ملک کا باشندہ ہے تو بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے سب برابر. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں, اب لازمی بات ہے وہ بھی اس ملک کا شہری. البتہ کچھ حقوق ہیں اسلام نے جو عطا کیے ہیں, غیر مسلموں کو بھی دیے ہیں, مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں, اور مسلمانوں کو اس کی تاکید کی ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ناجائز سلوک نہ کریں, ان کے عبادت خانوں کو جو ہے وہ توڑے پھوڑے نہیں, اور مختلف طریقے سے جہاں ضرورت ہو تو وہ ٹھیک ہے اپنے علاقے میں محلے میں کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں جہاں ضرورت ہو. ضرورت نہیں تو بلا وجہ بنانا اور حکومت کے لیے جائز نہیں البتہ بنانا. ہاں وہ لوگ خود بناتے ہیں تو بنائیں, ان کو اجازت ہے اس کی, جب وہ رہتے ہیں اپنے طریقے پر عبادت کرنا چاہتے تو بنا لیں, لیکن حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے عبادت خانے بنائیں. الا یہ کہ اگر کسی مسلمان نے نقصان پہنچایا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, وہ پھر وہ بنانا چاہیں کہ بھئی جیسا تھا ویسے بنا دو, اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کسی مسلمان نے کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی, اور اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر حکومت اس کو بنا کے اتنا دے سکتی ہے کہ بھئی جیسا تھا ہم تمہیں ویسے بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں لسانی فسادات کے علاوہ فرقہ واریت, اب لازمی بات ہے یہ تو رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ ایک فرقہ جائے گا جنت، 72 جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، وہ کون ہے؟ آپ نے اس کے لیے جو جملے ارشاد فرمایا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے اصحاب صحابہ اکرام کے طریقوں پر. یہ آپ نے کسوٹی دے دی کہ جس کا جی چاہے اپنے عمل کو پرکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. بس اگر وہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا وہ صحابہ میں سے کسی نے اختیار کیا ہے، بس کرتے رہیے پھر، کیونکہ آپ نے کسوٹی دے دی ہے. ما انا علیہ واصحابی، بھائی ہم سونے چاندی کو اگر پرکھتے ہیں تو اس کی کسوٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس کچھ سونا لے کے آ گیا، ہو سکتا ہے کھوٹا کھوٹ ہے سونا نہ ہو، جالی ہو، تو آپ کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، اس پہ کس کے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط، اس سے پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ اصلی ہوتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اصلی نہیں ہوتا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اپنے ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق جانچ کے دیکھ لو، صحابہ کرام کے مطابق دیکھ لو، کیونکہ ان کے ہاں بھی پیدائشیں ہوتی تھیں، ان کے ہاں بھی لوگ مرتے تھے، وہ بھی شادی بیاہ کرتے تھے، وہ بھی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے، سارے کام جو آج اس زمانے میں ہو رہے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. تو اس لیے جو کام خاص طور پر آپ کے زمانے میں ہوتے تھے اور اس زمانے میں بھی ہو رہے ہیں تو دیکھ لو آپ نے کیا کیا، آپ اسی طریقے سے کر لو. اور بالفرض اگر کوئی شخص نہیں مانتا، اپنا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے الگ ہٹ جائیے، لڑنے کی ضرورت نہیں، مجادلہ کرنے کی، بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے اسے فرمایا کہ دیکھو لڑائی جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم امیدیں لگا لیتے ہیں لوگوں سے، توقع قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں جاؤں گا تو میرا بڑا اکرام کرے گا، میں جاؤں گا تو مجھے چائے پلائے گا، میری مجھے جو ہے وہ میرا اکرام کر کے مجھے کچھ کھلائے گا پلائے گا. اب پتہ چلا آپ جب گئے تو اس نے آپ سے اچھی طرح سے جو ہے وہ بات بھی نہیں کی، بس سلام علیکم وعلیکم السلام کہہ دیا، اس کے بعد وہ ایسا ہو گیا جیسے آپ کو جانتے ہی. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، ہم توقع رکھیں گے تو جھگڑا ہوگا، لیکن توقع ہی نہ رکھے کسی سے آدمی. لوگوں سے تو ہمیشہ یہ امید رکھے کہ وہ برا ہی کریں گے، اس لیے جب اگر وہ برا کریں گے آپ کو انشاءاللہ کوئی افسوس نہیں ہوگا. اب اگر وہ اچھا کرے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجھے توقع تو نہیں تھی اچھائی کی لیکن یہ اچھا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ ہے اصل چیز، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی سے گلا کرے کوئی. اس لیے کسی سے توقع مت رکھیے، توقع رکھیں گے تو لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم آپس میں متفق متحد ہو کر رہیں. باقی یہ کہ اب لازمی بات ہے کہ یہ فرقے چونکہ بن گئے ہیں اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، عام لوگوں کو تو بیچاروں کو اتنا احساس نہیں ہوتا، عام لوگ جانتے بھی نہیں، اس لیے عام لوگوں کو میں اس کا مجرم نہیں سمجھتا. ہاں جو لوگ جانتے بوجھتے مسلمانوں میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، وہ جان رہے ہیں ساری چیزیں، اس کے باوجود جو ہے فتنہ پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں میں، لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت، عصبیت، لسانیت اور دیگر چیزیں مسلمانوں میں پیدا کر رہے ہیں، یقیناً وہ اصل مجرم. بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات کے تحت لوگوں کو لڑاتے ہیں، بعض لوگ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ بعض لوگ اپنی جماعتوں کے وجود کو قائم کرنے کے لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا پلیٹ فارم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم. آپ کراچی سے لے کے عرب، افغانستان سے لے کے کہیں اور چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ آپ کا بھائی. کتنا بڑا پلیٹ فارم، ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا. کسی نے کالے 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 گورے کالے کی تفریق کر دی، کسی نے زبان کے اعتبار سے تفریق کر دی. تو یہ جو تفریقیں ہیں یہ انسان کو چھوٹا کر دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پلیٹ فارم دیا تھا وہ بہت بڑا پلیٹ فارم. اور آپ یقین جانیے دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ جائیں گے، اگر آپ کو کالے رنگ کا حبشی ملے اور وہ زبان کا بھی توتلا ہو اور آپ کو جو ہے وہ توتلا کے کلمہ سنائے یا السلام علیکم کرے، ہمیں اس سے بھی خوشی ہوگی کہ بھی تو مسلمان ہے ماشاء اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی. اسی طریقے سے دیکھیے ہم قوم آدمی جب آپس میں ملتے ہیں، ایک آدمی ایک شہر کا ملتا ہے تو فطرتاً خوشی ہوتی ہے، اچھا آپ شکر کے رہنے والے، او ہو بھائی وہاں تو ہم بھی رہیں، آدمی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس بنا پر تعصب نہ کرے آدمی. تو ساری بات کیا ہے, لڑائی جھگڑا, جہاں دین نہیں ہوتا وہاں جھگڑا ہوتا ہے بس. جب دین آ جائے گا جھگڑا نہیں. سارے جھگڑے کی جڑ یہ ہے کہ بے دینی. آج لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں بچاروں کو, اپنے دین کے بارے میں وہ نہیں جانتے, نتیجے تر لڑائی جھگڑے. میں تو ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو بےچارے بری بات لوگوں کی سنتے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ گھر گھر اور بازار در بازار اور ملک در ملک دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی مسجد. کوئی ذاتی ان کا مفاد نہیں ہوتا, لوگوں سے پیسے نہیں لیتے, لیکن بہرحال یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ دین سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ نے متعین کر رکھا, وہ اس کام میں لگے ہوئے. تو یہ فرض کفایہ, ورنہ تو سب گنہگار ہوتے ہم. اب کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمارے ذمے سے کم از کم وہ فرض عین اگر ہوتا تو ہر آدمی وہ کرنا ہوتا, لیکن فرض کفایہ جب کچھ لوگ کر دیتے ہیں تو یقیناً باقیوں سے گناہ ہٹ جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے, اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو باقی لوگوں سے گناہ ہٹ جاتا ہے, لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے سب گنہگار ہوں. اسی طرح اگر دین کو کوئی بھی نہ پھیلائے, سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھروں میں بیٹھ جائیں, سب گنہگار ہوں. اسی لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید میں بھی یہ بات کہا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, جو اچھے کاموں کا حکم دے, برائیوں سے روکے. اور پھر یہ البتہ قرآن نے جگہ جگہ کہہ دیا, ادفع باللتی ہی احسن, احسن طریقے پر. لڑائی جھگڑا بھی ہو تو اچھے طریقے پر, اپنی زبان کو خراب مت کرو. آدمی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. اگر آپ کے اندر اچھے اخلاق ہیں انشاءاللہ آپ کے اخلاق اچھے ظاہر ہوں گے, اور خدا نہ کرے اگر بد اخلاق ہے کوئی آدمی, اس سے پھر ظاہر بھی یہی کچھ ہوگا. وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا, مسجد میں بھی لڑنا شروع کر دیتا ہے, دکان پہ بھی لڑتا ہے, بازار میں بھی لڑتا ہے, گھر میں بھی لڑتا ہے, اپنے بچوں سے بھی لڑتا ہے, دوسروں کے بچوں سے بھی لڑتا ہے. اس کا کام ہی یہی, کیونکہ اس کے اندر یہ چیز ہے. اس لیے میرے عزیز ہو, ان باتوں کو سمجھو اور لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے اپنے آپ کو دور کرو. خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان لڑائی دنگا نہیں ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس طرح کی کوششیں کریں ان کو آپ السلام علیکم کہیں, وہ رخصت ہو جائے. ان سے زیادہ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا بھائی جو بات میں سمجھتا تھا بہتر میں نے کہہ دی, تم مان لو گے ٹھیک ہے, نہیں مانو تو مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں, تو جو اچھی بری بات ہے وہ آپ سمجھا دیجئے, مان لے گا ٹھیک ہے, نہ مانے تو خدا بس. لیکن لڑائی جھگڑا کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات بھی ہے, اور قرآن مجید میں دوسری آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوهم یغفرون, بدلہ نہیں لیتے, وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی کوئی اس پر غضبناک بھی ہو, غصے بھی ہو, تو یہ بدلہ لے سکتے ہیں. حالانکہ کیونکہ اگلی آیت ہی میں اللہ نے کہا کہ اگر بدلہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بس اتنا بدلہ لیتے ہیں جتنا اس نے اس کے ساتھ کیا. وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, اگر وہ بدلہ لیتے ہیں تو صرف اتنا لیتے ہیں جتنا کسی نے کیا اس کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. تو اصل یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا چھوڑے, معافی تلافی کو ترجیح دے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹے بڑے جو بھی معاملات ہوں ان کو دیکھیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو انجام دینے کی کوشش کریں. کہیں جھگڑا فساد پیدا ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ وہاں سے یا تو نکل جائے خاموشی کے ساتھ, صلح دیکھیں تو وہاں جم جائیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک آیت لکھی ہے کہ جو اچھے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اگر خدا نہ کہے وہ اپنے آپس میں اختلاف دیکھتے ہیں تو اس جگہ سے نکل جاتے ہیں خاموشی سے, اور اگر جب صلح دیکھتے ہیں تو بس وہی لنگر ڈال دیتے ہیں, بھائی بیٹھو آ جاؤ, کیونکہ صلح کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں, لڑائی میں آپ کے ساتھ نہیں. اور خاص طور پر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ حق کا ساتھ دیجیے. حق چاہے اپنے بھائی کے خلاف ہو, بیٹے کے خلاف ہو, حق بات کہیے. حق کے اندر بڑی طاقت ہے, اور حق جب آپ کہیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا خود بخود آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا. میں نے پہلے ایک بات بتائی بھی تھی نا, غالباً مفتی الہی بخش کاندھلے کے تھے, تو وہاں جو ہندو اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی تھی ایک جگہ زمین پر کہ مسجد کی جگہ ہے, وہ کہتے تھے مسجد کا نہیں ہے. تو ہندوؤں نے جج کے سامنے یہ بات کہی تھی, انگریز کی عدالت تھی, کہ اگر الہی بخشا مولانا الہی بخشا جو مسلمان ہیں اگر وہ کہہ دیں گے کہ مسلمانوں کی جگہ ہے تو ہم تیار ہم چھوڑ دیں گے دے دیں گے. مسلمان تو خوش ہو گئے. ہندو میں سے باز نے کہا کہ بھئی, لیکن سب نے نہیں, باز نے کہا کہ بھئی اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایسا کہیں گے نہیں, ان کو بھی پتا تھا. بہرحال گواہی کے لیے جب آئے عدالت میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کی جگہ نہیں, اور جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی نہیں ہے. اور ساتھ میں اس نے ایک اور جملہ لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گئے. یہ ہے اصل چیز, مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. تو جب یہ فیصلہ لکھا تو وہ جو ہندو تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ مولانا نے بھی یہ بات کہی کہ مسجد جو ہے وہ ہماری جگہ ہماری ہے, یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے, اور انگریز نے بھی یہ فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے, اس لیے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ہم خود بنائیں گے مسجد اپنے ہاتھوں سے. یہ ہوتا ہے اخلاق. آپ جب دوسرے سے لڑائی جھگڑا چھوڑیں گے, اگر آپ حق پر نہیں ہوں گے کون مسلمان ہوگا ہمیں ہمارے کرتوت دیکھ. ہم اگر جھوٹ بول رہے ہوں گے وہ بھی خوب سمجھ رہا ہو یہ مسلمان ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ ہمیں کبھی مسلمان نہیں ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کے مابین جو لڑائی جھگڑے ہیں یا گھروں میں ہیں یا برادریوں میں, اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں, اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے, اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہے, یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا فرما کر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. ایک صاحب کی والدہ جو ہے وہ کرونا میں مبتلا ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے خاص طور پہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا کامل عطا فرما دے. اور بھی جو مسلمان مرد و عورت بیمار ہیں یا اور جو لوگ بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. دنیا بھر سے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ دنیا بھر سے اس بیماری کو دور فرما کر ہمیں اطمینان و سکون عطا فرما, عافیت نصیب فرما. حرمین شریفین کی حاضری ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس بیماری کو دور فرما تاکہ حرمین شریفین کا جانا آسان ہو جائے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.